ملا یعقوب کو بھی پتا تھا کہ ان کے والد موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتفاق کے طور پر، یعنی ایک مکمل بانڈج کے طور پر، اس خبر کو چھپائے بھی رکھا اور اپنی جو اسٹریٹجی تھی اس کو بھی بڑھائے رکھا، اور اس کے علاوہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں بھی حصہ لیتے رہے.
اچھا.
لیکن بات چیت پر ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا تھا. اب جو خلافت کی بات آئی یا امیر کی بات آئی تو اس پر اختلاف سے ہم سامنے آیا ہے. لیکن میں جو آپ کو جس کی طرف ابھی آپ نے انصار صاحب سے پوچھا تھا، یہ جو سرج آیا ہوا ہے تو سرج تو ہمیشہ بات چیت سے پہلے اور بات چیت کے درمیان آتا ہے، اور وہ اس لیے آتا ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کو وہ اڈاپٹ کریں.
اچھا.
تو جب پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بات ہوتی ہے تو اس میں تیزی بھی آتی ہے، فیلڈ کمانڈر بھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے لیے ایک بڑا چنک تھا کہ آئندہ جو بھی حکومت بنتی ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، تاکہ ان میں ان کا حصہ بڑا ہو اور ان کی سیز زیادہ ہو اور ایک ایسے پوزیشن سے بات کر سکیں جہاں پر اپنی بات کو منوا سکیں.
اچھا.
وہ تو ایک
جی ریزن. عارف انصار صاحب، ایک بات یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت پر جو بڑا کریٹیکل ٹائم تھا کہ پاکستان کی وساطت سے جو مذاکرات ہو رہے تھے امن کے، ان میں بات آگے بڑھ رہی تھی، ایسے وقت میں ملا عمر کی موت کا انکشاف کیا جانا، کیا یہ قصدن کیا گیا یا کوئی اتفاق ہوا؟
اس کے میرا خیال ہے مختلف عوامل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس سٹیج پہ اب یہ ٹاکس تھی اس اور جس فیز کی طرف، جس راستے کی طرف وہ جا رہی ہیں، اب یہ ابہام رکھنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کلیئرلی لیڈرشپ کون ہے افغان طالبان کی، کون فیصلے کر رہے ہیں، کیا پیچیدگیاں ہیں. میرا خیال ہے وہ کلیئر نہ ہوتا تو اگلی سٹیج میں جانا بڑا مشکل تھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر اگلی سٹیج میں ٹاکس آگے بڑھتی ہیں، نیگوشیشنز آگے بڑھتی ہیں اور کوئی چیز کسی چیز پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے، فرض کریں ایک ٹیمپریری سیز فائر ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ لیڈر کون ہے، کون لوگ، کنہوں نے فیصلہ کیا، کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیگیشن جا کے واپس بات چیت کرتا ہے. تو یار میرا خیال ہے کہ یہ چھپانی بات جو ہے اب مشکل ہو گئی تھی بہت. اور پھر یہ ہے کہ اب ایسی اگر اس موقع پہ نہ کیا جاتا اور آگے جا کے یہ پتہ چلتا تو شاید نقصان زیادہ ہو جاتا.
تو اب اس مرحلے پر آپ امن مذاکرات کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟
یہ میرا خیال ہے کچھ ٹائم لگے گا. کچھ ریسنٹ جو رجحانات آئے ہیں اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ دوحا آفس والا یا دوحا والا جو دھڑا ایک تھا ان کی طرف سے بھی اب لیڈر نے، آغا جان نے ریزائن کر دیا اور نئی لیڈرشپ ابھر آئی ہے. دوسری طرف بھی کوششیں جاری ہیں کہ جو دھڑے، جس طرح آپ نے کہا کہ ملا عمر کے بھائی بیٹے وہ جو خفا ہیں، ان کو بھی شاید راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ اس کے بھی راستے نکالے جا رہے ہیں. تو یہ جو کنسولیڈیشن کا فیز ہے اب یہ جتنا لمبا بھی جاتا ہے لگتا ہے کہ شاید دو تین مہینے لگیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو واپس آ جائے گی. اگر انتشار جاتا یا ڈفرنسز بڑھ جاتے ہیں کسی بات پھر وہ
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کل یہ بات کہی ہے کہ جو مذاکرات کا عمل ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے. گویا سب نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ عمل اس وقت جاری نہیں ہے اور جاری نہیں رہ سکتا.
جی بالکل، کیونکہ اب یہ جب تک لیڈرشپ کون کس ریسپانسبلٹی اور اتھارٹی سے بات کر رہا ہے طالبان میں، جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے اور وہ ایک کلیئر سٹیٹمنٹ نہ آ جائے تو پھر ٹاک کرنا مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ فیصلہ کون کیوں کر رہا ہے اور وہ عمل اس پہ اوپر کر سکتے کہ نہیں کر سکتا، سب سے اہم بات وہی ہے.
اچھا سعد عزیز صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا آپ کو، جب اشرف غنی صاحب کی حکومت بنی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک مین اسٹریم میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اب آپ کو حکومت بالکل بے بس نظر نہیں آتی افغانستان میں؟
تو میرے خیال میں کہ اشرف غنی کا بہت کچھ ایٹ اسٹیک ہے، اس نے داؤ پر لگایا ہوا ہے اور وہ امن کی خاطر اس نے لگا رہا ہے. وہ اس لیے کہ اس کی ایک یونٹی گورنمنٹ ہے عبداللہ عبداللہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ زیادہ مذاکرات کے حق میں نہیں تھے اور وہ لوگ ایک قسم کے ان میں بھی سخت گیر رویہ طالبان کی طرف رکھتے ہیں. تو ایسے پارٹنر کو بھی ساتھ رکھنا اور اس کے ساتھ بات چیت کو بھی آگے بڑھانا یقیناً ایک مشکل عمل تھا. لیکن میرے خیال میں کہ جب بات چیت شروع گئی اورمچی میں ہوئے اور اس کے بعد مری میں پیس پروسیس ہوا اور طالبان لیڈرشپ سامنے آ گئی اور پھر امریکہ اور چائنا گارنٹر کے طور پر بیٹھ گئے, تو یہ بات تو بڑی مطلب کہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہونے لگی کہ شاید بات چیت کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہونے لگا ہے اور ابھی جو ہے وہ امن کی طرف ایک راستہ کھل گیا ہے. لیکن یہ جو ملا عمر کے موت کی خبر اتنی زیادہ اہم نہیں تھی جتنا کہ وقت زیادہ اہم تھا, اور اس وقت نے اس بات چیت کو پیچھے دھکیلا ہے, اور میرے خیال میں یہ وقت تو مزید وقت لے گا تاکہ طالبان کے جو دھڑے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, آیا ملا منصور اپنے دھڑے کے ساتھ یا اپنے گروپ کے ساتھ ایک امیر کے طور پر بات چیت کرتے ہیں, اور پھر اس کے افغان حکومت کے سامنے اس کی پوزیشن کیا,
پوزیشن کتنی مضبوط یا کمزور ہوتی. جی
اتنی مضبوط نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو طالبان میں بھی دڑے بندی ہو جائے گی اور امن کی جو ضمانت ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ بھی جو ضروری ہے کہ جو گیم اسپوائلرز ہیں اس موقع پر وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اور وہ اتنے ایکٹیو ہو جائیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عمل کو سبوٹاج کیا جائے, اور وہ گیم اسپوائلر پاکستان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے, اور انڈیا تو ہے ہی, اور اس کے علاوہ ایران وغیرہ یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں.
اچھا
میرے خیال میں کہ یہ ایک نازک مرحلہ ہے کہ اگر بات چیت سالڈ شوٹنگ پر دوبارہ شروع ہوئی تو پھر تو ہم کافی توقعات رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر اس طریقے سے نہیں ہوئی تو پھر میرے خیال میں کہ یہ بات چیت, لیکن یہ ہے کہ اب یہ ایک نقطہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ امن سب کی ضرورت ہے, پاکستان افغانستان امریکہ چائنا سب کی اور خطے کی, تو یہ ایک نقطے پر اگر کوئی مرکوز ہوتا ہے تو میرے خیال میں کہ بہتر بات ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, اس وقت ایک یہ صورتحال ایسی ہے کہ داعش جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے, تو کیا طالبان کے درمیان جو اختلافات ہیں جو ابھر کر اب سامنے آ رہے ہیں, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ داعش کو پہنچے گا؟
جی بالکل پہنچے گا, اور اب یہ پہلے تو مطلب پہلے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا, ہم شاید یہ پہلے ہی بات ہمارے دارے نے یہ کی تھی جب داعش کا فینومینن ابھر رہا تھا افغانستان میں.
جی
اب یہ وہاں تک بات پہنچ گئی ہے, اور فیلڈمین جو کہ امریکہ کے افغان پاکستان ریپرزینٹیو ہیں انہوں نے ریسنٹلی ادھر یو ایس آئی پی ادارے میں تقریر کی اپنے دورے کی منتوی ہو گئی, وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیانات دیے کہ کا فینومینن افغانستان میں, اور ظاہری بات ہے کہ یہ افغان طالبان کو پریشر کر رہا ہے, ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ فرنج نہ کریں یا قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں. لیکن یہ کہ افغان طالبان کے پاس یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ دوسرے لحاظ جو ملا عمر کی موت ریپرزینٹ کرتی ہے, 911 کے بعد ایک چیپٹر شروع ہوا تھا, اور خاص طور پہ جو فورن فورسز کا تعلق اور جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی کہ جب پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنے تعلقات القاعدہ سے ختم کر دیں اور ان کو حوالہ کر دیں اسامہ کو, اور جو اختلاف وہ عوامل نہیں رہے, تو میرے خیال میں کہ یہ بھی ایک نیا چیپٹر ہے اس لیے بات چیت کا.
اچھا جناب بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب اور جناب عارف انصار صاحب آپ دونوں صاحبان کا, اور ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے ایک ہلکا سا بریک, اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں جو ایک بڑا شرمناک چائلڈ ابیوز کا اسکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے, لیکن پہلے یہ ایک بریک. ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے شہر قصور کے نزدیک ایک گاؤں میں ایک انتہائی شرمناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کا انکشاف اب ہوا ہے، جو کہ واقعات 2007 سے 2013 تک چلتے رہے، کوئی 250 سے زیادہ، تقریباً 274 یا 280 کے قریب بچوں کو وہاں پر جنسی طور پر ابیوز کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، ان کے والدین کو دکھا کر انہیں بلیک میل کیا گیا، اور یہ واقعات گزشتہ 6 سال سے چل رہے ہیں، اور اب 2015 یعنی 2 سال کا ایک گیپ بھی آیا، اب جا کر اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، کون لوگ اس میں ملوث تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے یا کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے کہ بچوں کو اس طرح سے ابیوز کیا جائے، ان کے والدین کو بلیک میل کیا جائے۔ ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہوں گی محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ، جو پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئر پرسن ہیں، جناب ضیاء اوان صاحب جو لائرس فار ہیومن رائٹس اینڈ لیگل ایڈ نامی تنظیم کے سربراہ ہیں، اور صبا صادق صاحبہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے قائم کردہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تو زہرہ یوسف صاحبہ، آپ کیا کہیں گی اس واقعے کے بارے میں؟
یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور تعجب ہے کہ یہ اتنے دن بعد سامنے آیا، اور افسوس یہ ہے کہ پولیس، پنجاب پولیس نے اب تک یہی کوشش کیا ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اس کو نظر انداز کیا جائے، اور وہ ایک طرح سے کوشش ان کی یہی ہے کہ وہ ڈینائل میں ہیں، اور جس طرح کی رسپانس چاہیے تھی وہ پنجاب حکومت کی طرف سے نہیں آ رہی ہے۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایک کمیٹی تو بنا دی ہے اس کے انویسٹیگیشن کے لیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کافی اقدام ہے؟
دیکھیے، انہوں نے ہاں جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہمارا جو تجربہ رہا ہے جوڈیشل کمیشن سے، خاص طور پہ جہاں پہ کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، تو وہ سیٹسفیکٹری نہیں رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان کے کیس میں جو بہت ساری گریوز ملی تھیں، یا سلیم شہزاد کے کیس میں
جی،
تو وہ سمجھ لیجیے تسلی بخش نہیں رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس اور انویسٹیگیشن ایجنسی صحیح طریقے سے بغیر کسی انفلوئنس کے اس معاملے کو دیکھیں، اور جو کاروائی ہے وہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں
جی،
اور لوگوں کو پکڑیں جو اس میں انوالوڈ ہیں اور
جی۔ اچھا دیکھیے، یہ نہ صرف یہ کہ چائلڈ ابیوز کا واقعہ بڑا شرمناک جی، بلکہ یہ حقوق انسانی کے بھی وائلیشنز ہیں،
بالکل بہت بالکل۔
تو آپ کا ادارہ، بحثیت ایک ادارہ، اس سلسلے میں کیا کرے گا اور کیا کرنا چاہتا ہے؟
جی، دیکھیے، ہم لوگوں کا ارادہ ہے اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرنے کا، اور آپ کو یاد ہے یہ سمجھ لیجیے پنجاب کے حوالے سے یہ ایک دوسرا بہت بڑا واقعہ ہے بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے۔ تقریباً میرے خیال سے 12-14 سال پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا لاہور شہر میں، جہاں پہ ایک شخص نے تقریباً 100 بچوں کو یا 100 سے زیادہ بچوں کو اغوا کر کے ان کو قتل کیا تھا، اور یہ بہت زیادہ تر اس میں اسٹریٹ چلڈرن تھے یا گھروں سے بھاگے ہوئے بچے تھے
جی۔
تو اس کے بعد بھی وہی ایک جو یہاں پہ سسٹم ہے وہ بھی ہم لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا، رپورٹ بھی شائع کیا تھا، مگر اس وقت کی بھی حکومت کے طرف سے کوئی خاص سٹیپس نہیں لیے گئے۔ خیر، وہ شخص تو خیر پکڑا گیا تھا اور اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، مگر اس کے پریونشن کے لیے کچھ خاص قدم نہیں لیے گئے۔
اچھا، تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس قسم کے پاکستان میں قوانین موجود ہیں جو بچوں کو پروٹیکشن دیتے ہوں اور اس قسم کے جو عناصر ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی سمت کی نشاندہی کرتے ہوں؟
دیکھیے، قانون تو پاکستان میں موجود ہیں، مگر بچوں کے حوالے سے پاکستان کے جو کمٹمنٹ ہے آن دا رائٹس آف دا چائلڈ وہ پوری طرح سے میٹ نہیں ہو رہا ہے. اور جہاں تک بچوں کی اسٹیٹس کا حوالہ ہے,
جی میرے خیال میں زہرا یوسف صاحبہ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ جن بچوں کو ابیوز کیا گیا ہے ان کے سلسلے میں ان کا جو ادارہ ہے یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی اس سلسلے میں پالیسی کیا ہے, اور کیا پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں جن کے تحت بچوں کو پروٹیکشن دیا جا سکے اور ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں دی جا سکیں جو اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ٹیلی فون کی لائنیں اس وقت تو کچھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اسٹیشن آئی ڈی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی زہرا یوسف صاحبہ, آپ فرما رہی تھی کہ آپ کی جو پالیسی ہے آپ کے ادارے کی, وہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں سلسلے میں. زہرا یوسف صاحبہ آپ لائن پر ہیں, جی فرمائیے.
جی ہاں جی, جیسا میں نے فرمایا کہ ہم لوگ فیکٹ فائنڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ کی,
جی
اور اس کے ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس بحث میں پڑھیں کہ کتنے بچے اس کے وکٹمز رہے ہیں. میڈیا رپورٹ 280 کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید صرف 8 کمپلینٹ ان کو ملی ہے, مگر میری نظر میں یہ نمبرز کی بحث نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ 8 کیس ہیں یا 280 ہیں. یہ ایک بہت سنگین ہے ایشو,
واقعہ ہے. جی
جی ہاں, اور اس پہ مکمل طور سے مناسب انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن,
اور اس پر کارروائی بھی جب شروع ہوئی ہے جب وہ والدین نے اور وہاں کے اس گاؤں کے لوگوں نے آگے ہنگامہ کیا ہے,
بالکل
احتجاج کیا ہے,
جی ہاں,
اور پولیس کے ساتھ ان کا تصادم ہوا ہے,
بالکل پولیس نے ان پر بھی تشدد کیا, اور ایک اور وہ اس طرح کے ڈیفینس اپنے ڈیفینس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت دن بعد انہوں نے کمپلین کیا اور بہت کم شکایت آئی ہیں ہمارے پاس, اور اس کو وہ کوشش کر رہے ہیں ایک پرسنل ڈسپیوٹ کا رنگ دینے کا. تو
جائیداد کا جھگڑا بھی بتایا جا رہا ہے اس میں,
کچھ پراپرٹی کا وہ ہے جھگڑا, مگر اس کو سنجیدگی سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. یہ ایک بہت سنگین واقعہ ہے, ایسے بھی پاکستان کے جہاں تک بچوں کی صورت حال ہے, ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی رپورٹس شائع ہوتی ہیں ہمارے ادارے کی بھی اور اداروں کی بھی,
جی
اس میں ہر سال یہی سامنے آتا ہے کہ بچوں کے خلاف تشدد معاشرے میں بڑھ رہا ہے اور ان کو کسی تحفظ نہیں مل رہا ہے.
اور میں اصل میں اب اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گھنٹوں سے ٹرائی کر رہے ہیں,
جی,
کہ حکومت پنجاب کا کوئی ذمہ دار آدمی ہمیں مل جائے جو اس سلسلے میں وضاحت کرے اور یہ بتائے کہ حکومت کیا کر رہی ہے,
جی
لیکن بدقسمتی سے یا تو لوگوں کے ٹیلی فون بند ہیں یا لوگ معذرت کر لیتے ہیں کہ جی ہم اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے.
نہیں,
جی جی
بات, کیونکہ ان کو کم سے کم لوگوں کو ری ایشور تو کرنا چاہیے.
اچھا دیکھیں جی, ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا محترمہ زہرا یوسف صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے صبا صادق صاحبہ نے, جو ڈائریکٹر ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی, جو حکومت پنجاب کا قائم کرتا ہے. محترمہ صبا صادق صاحبہ, یہ فرمائیے کہ یہ جو بچوں کا واقعہ ہوا ہے قصور کے قریب ایک گاؤں میں, حکومت کا کیا اسٹینڈ ہے؟ 6 سال تک یہ واقعات ہوتے رہے وہاں پر, اور پھر 2 سال کے بعد اب یعنی کل ٹوٹل جو پیریڈ ہے وہ 8 سال کا ہے, جب وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا, پولیس سے ان کی جھڑپیں ہوئی, اور میڈیا نے اس کو ٹیک اپ کیا، تب یہ واقعہ منظر عام پر آیا. حکومت نے کیا کیا اس سلسلے میں؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہماری حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کا ویری پرسنل سے بڑا سینسیٹیولی اور چیک نوٹس کیا ہوا ہے. یہاں تو بے شمار بچوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں آپ نے جیسے خود کہا کہ یہ 5-7 سال پرانے واقعات ہیں، وہ بچے بڑے بھی ہو چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 7 سال پہلے واقعات جو تھے، ایک پیرنٹ خاموش رہا، دو رہے، تین رہے، اگر 284 پیرنٹ خاموش رہے یعنی خاندان، تو اس کے پیچھے محرکات بھی ہمیں دیکھنے چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا نہ کوئی نمائندے کے فون بند ہے، نہ ہمارے جو جن سے جو ہمارے لوگ ہیں جو اس سے کنسرن ہیں، وہ آل دا ٹائم اس چیز کو عوام کو اس چیز کی اشورنس دے رہے ہیں.
میں ذرا سا یہاں پر آپ کو ایک منٹ روکنا چاہوں گا. میں خود تقریباً گزشتہ 3 گھنٹے سے رانا ثناء اللہ صاحب کو، شجاع خان زادہ صاحب کو ٹیلی فون کر رہا ہوں، ان کے نمبروں پر سارے نمبر بند ہیں. زعیم قادری صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. جی
دیکھیں، شاید ان کے نمبر آل دا ٹائم کھلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال میں بھی گورنمنٹ کا ایک،
جی اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی. جی
آئی ایم ہیڈنگ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر،
بالکل جی
آئی ایم آل اویلیبل ود دا آل چینلز. آپ
بہت شکریہ آپ کا جی،
آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں
جی.
اور بات یہ ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری ہے، گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہے. چیف منسٹر نے آج بھی بڑی ہائی لیول کے اوپر میٹنگ کال کی، پورے حقائق انہوں نے سنے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جوڈیشل انکوائری کے ذریعے ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، کہ پولیس کہیں لوپ ہول نہ چھوڑ دے، کہیں کوئی انتظامیہ سے کوتاہی نہ ہو. اور انہوں نے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جسٹس ہونا چاہیے، کیا پیچھے کوئی زمین کا تنازع ہے؟ یہ 7 سال لوگ کیوں خاموش رہے؟ 7 سال کیا آج کوئی آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی جاہلیت کا زمانہ ہے؟ اب تو ماشاء اللہ میڈیا ایک بہت بڑی آواز ہے، اب لوگ بہت زیادہ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بات منواتے ہیں، جائز مطالبات، ناجائز مطالبات لے کے سامنے آتے ہیں، ان کی آواز میڈیا بھی آگے لے کے چلتا ہے، حکومت ان کی بات سنتی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ بچوں کا واقعہ ہے
جی.
اس کے اوپر ہمیں بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اکارڈنگلی جو ہمارے پاس انکوائری رپورٹ آئے گی اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے
جی
کوئی رعایت نہیں.
اچھا میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے، سبا صادق صاحبہ ذرا میری بات کا جواب دیجیے پلیز، کہ جوڈیشل کمیشنز کی جو ریکمینڈیشنز آتی ہیں، جو رپورٹیں آتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی پاکستان میں اچھا تجربہ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت فوری طور پر کوئی اقدامات ایسے کیوں نہیں کرتی کہ ان لوگوں کی اشک شوئی ہو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟
دیکھیں اشک شوئی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کا آئین اور قانون اور ہماری گورنمنٹ جو ہے، چیف منسٹر جو ہیں، وہ پوری طرح برسر کرم ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ فوری اقدامات جو ہیں، ان ملزمان کو آپ کے علم میں بھی ہے کہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، ان کے ریمانڈ لے لیے گئے ہیں، ان سے پوری طرح انویسٹیگیشن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں. کچھ ٹائم پلیز گزر جانے دیں تاکہ گورنمنٹ کو یہ موقع ملے کہ آپ کے ساتھ مل کے ان کو جسٹس مل سکے. آپ لوگوں کی بھی گائیڈنس ہے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے چیزیں آگے چل رہی ہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے محرکات کیا ہے، کیا ان کے موٹیوز ہیں کہ یہ 7 سال کیوں چپ رہے. آج اتنا بڑا احتجاج 284 کی فگر لے کے آپ آ گئے، جب تیسرے سے چوتھے کے ساتھ سے یہ خدانہ خاصہ وائلنس ہوا، تو اس وقت ہمیں فوری طور پہ اس چیز کو لے آنا چاہیے تھا سامنے. مگر ان ساری چیزوں کے باوجود ہماری گورنمنٹ، ہماری چیف منسٹر، ہماری اعلیٰ قیادت، ہماری کیبنٹ، وہ کنسنسس کے ساتھ ہے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے واقعہ کی کیا جو ہے پیچھے موٹیو سے یہ کیسے ہوا، اتنے بڑی تعداد میں کیوں ہوا، اور اس کے آگے جو ہے ہم نے
کیا کرنا ہے،
جسٹس کو کیسے کرنا ہے.
اچھا جی زہرا یوسف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. زہرا یوسف صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی سبا صادق صاحبہ کو، کہ کیا اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے مستقبل میں کیا ہونا چاہیے؟ زہرا یوسف صاحبہ آپ لائن پر ہیں؟ سبا صادق صاحبہ شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, آپ یہ فرمائیے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ کوئی اقدامات تجویز کریں گی؟
دیکھیں جی, ایسے اقدامات کے لیے انشاءاللہ تعالی سخت ایشو ریلیٹڈ لاز بھی انشاءاللہ فارم ہوں گے, ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور بالخصوص بچوں کے ایشوز, وائلنس ایشوز, سیکشوئل ابیوز, ان کے معاملات, باقی جو ہیں ان کے رائٹس کے پوری طرح پہنچانے کے لیے پاکستان کے اندر خدا خاصہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. پاکستان ایک اسلامی اصلاحی ریاست ہے, ہم قرآن اور سنت سے اپنے سپریم لا سے ہم آگے لاز لے کے آگے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا ملک آئیڈیل سچویشن میں تو آپ نہیں کہہ سکتے, مگر ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جسٹس کو انشور کیا جائے فیڈرل لیول سے بھی اور پروونشل لیول.
اچھا, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ملک میں مزید قانون سازی کی ضرورت بھی ہے؟
جی انشاءاللہ قانون سازی کے اوپر گورنمنٹ نے اکثر بیشتر, دیکھیں نا, وومن وائلنس ایشوز کے لیے, خواتین کے رائٹس کے لیے چیف منسٹر نے پورا ایک قانونی طور پہ لیگل پیکج دیا جس کو پروونشل اسمبلی نے کنسنسس کے ساتھ اپروو کیا.
جی,
تو قوانین کی تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت آپ کو پڑتی رہتی ہے نا جی, کہ قانون اور اس کے حالات کے جو تقاضے ہیں ان کو میٹ اوور کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اور گورنمنٹ اس کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے.
آپ مجھے یہ بتائیے اور ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ اس معاملے میں, اس پرٹیکولر معاملے میں مکمل رپورٹ کے ساتھ اور مکمل فیکٹس کے ساتھ آپ کب تک عوام کو آگاہ کریں گی؟
دیکھیں جی, یہ جو ہے جوڈیشل انکوائری کے بعد, کیونکہ جب کسی معاملے کو جوڈیشلی دیکھا جاتا ہے تو اس میں پھر جو ہے ان کے انویسٹیگیشن کے اوپر آپ رلائے کرتے ہیں, اور اس وقت جوڈیشل انکوائری کرائی جاتی ہے جب پوری طرح آپ اس چیز سے متفق ہوں کہ ہمیں میرٹ کے اوپر انویسٹیگیشن چاہیے. تو امید ہے کہ یہ واقعات کی سینسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے ہماری جوڈیشل انکوائری ہے وہ جلدی.
مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترمہ, کہ جب ہر چیز آپ کے سامنے, حقائق آپ کے سامنے, لوگ آپ کے سامنے, وکٹمز آپ کے سامنے, تو اب جوڈیشل انکوائری کا فائدہ کیا, اس سے کیا مقصد حاصل کریں گی آپ؟
دیکھیں, ابھی کچھ چینلز کے اوپر یہ بھی چل رہا تھا کہ جی اس کے پیچھے کچھ زمین کا تنازع ہے, کچھ زمین کے معاملات ہیں, کچھ دشمنی کے معاملات ہیں, ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے وہ دیکھ کے پھر آگے چلیں گے, کوئی بائس اوپینین کسی کے لیے نہ ہو, ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے کہ ان عدالتوں میں ان کو سخت قانون نافذ کر کے ان کو وہاں عدالتوں میں بھیجا جائے تاکہ ان کو سزائیں ہوں.
بہت شکریہ سبا صادق صاحب آپ کا, آپ دیکھیے کب تک رپورٹ آتی ہے اور کب تک اصل حقائق جو ہیں کھل کے سامنے.
دیکھیں حقائق جو ہے وہ کبھی نہیں چھپتے, اور انشاءاللہ حقائق سب کے سامنے آئیں گے, اور اللہ کرے کہ اس واقعے کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اللہ بہتر کرے, اور پاکستان کے اندر الحمدللہ قانون کی حکمرانی ہے اور اسی حکمرانی کی جو ہے وہ انشاءاللہ مثال قائم ہوگی.
بہت شکریہ آپ کا جناب.
شکریہ جی,
تھینک یو. اور سامعین, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اپنی تاریخ میں پہلی بار نیشنل اسمبلی اسٹریٹجک پلان کل سے لانچ کر رہی ہے. اس پلان کا مقصد کیا ہے, اس سے حاصل کیا ہوگا, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو پل ڈیٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب دبئی سے لائن پر ہیں. السلام علیکم احمد بلال محبوب صاحب. احمد بلال محبوب صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل.
یہ بتائیے کہ یہ جو نیشنل اسٹریٹجک پلان ہے قومی اسمبلی کا یا این اے ایس پی, اس کا مقصد کیا ہے جو تاریخ میں پہلی بار بہت فخریہ وہ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں پلان کو؟
اچھا, ایک تو میں عرض کر دوں کہ یہ تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ یہ پہلا اسٹریٹجک پلان نہیں ہے.
ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہم کر رہے ہیں,
لیکن یہ دعویٰ درست نہیں ہے. دیکھیے 2010 میں
جی
ایک پاکستان لیجسلیٹو اسٹرینتھنگ پروجیکٹ تھا جو یو ایس ایڈ کے تعاون سے یہاں پہ لانچ کیا گیا تھا, تو اس نے 3 سال کا اسٹریٹجک پلان بنایا تھا
جی
2011 سے 2013 تک کا, اور وہ چھپا ہوا موجود ہے, اور وہ اس کے اوپر نیشنل اسمبلی کی باقاعدہ ایمبلم ہے, وہ یعنی سرکاری دستاویز ہے. تو وہ اس کے اوپر, یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. तो इसलिए ये पहला तो नहीं है, ये दूसरा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान बन रहा है। उसका मकसद ये होगा कि नेशनल असेंबली ने अगले 3 साल में क्या क्या काम करने हैं और किस किस डेट को उसकी डेडलाइन है, ये तमाम बातें उस स्ट्रेटेजिक प्लान में मौजूद होंगी। तो एक तो कौमी असम्बली का खुद अमला और अराकीन और स्पीकर साहब, उनके सामने भी एक रोड मैप होगा और अवाम को भी पता होगा कि उन्होंने क्या करने का वादा किया है, ताकि कल को वो उसको भी मॉनिटर कर सकेंगे और देख सकेंगे कि क्या हुआ है। तो बजाय इसके कि एक रिफॉर्म इधर कर ली, एक अच्छा काम उधर कर लिया, एक मुनज्जम अंदाज में एक बाकायदा प्लान की शक्ल में चीज सामने आई है, तो इस बात की तहसीन करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से ये फैनफेयर के साथ लॉन्च किया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि उसी कमिटमेंट के साथ इस पर अमल भी होगा और हर 3 महीने के बाद इसकी अमल दरामद की रिपोर्ट भी लोगों के सामने रखी जाएगी, जब भी इसके ऊपर अमल दरामद शायद मुमकिन हो पाएगा।
अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है जो एक आम आदमी के जहन में पैदा होता है, मेरे जहन में पैदा हो रहा है कि क्या कौमी असेंबली या सेनेट या पाकिस्तान का जो ऐवान कहलाता है, दो मुकन्ना जो हमारे यहाँ है, क्या उनके पैरामीटर्स पहले से मुकर्रर नहीं है? उनका लाहे अमल, उनके लाहे अमल के लिए एक पैरामीटर मौजूद नहीं है पहले से जो अब ये बनाया जा रहा है?
देखिए, पैरामीटर्स तो मुकर्रर है, गाइडलाइंस भी मौजूद है, दस्तूर के अंदर भी मौजूद है, कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये तो प्लान है। मिसाल के तौर से अब कौमी असम्बली के अंदर वोटिंग का प्रोसीजर अगर कंप्यूटराइज करना है
जी,
तो कंप्यूटराइज करने के लिए एक डेडलाइन देंगे कि फलां तारीख तक कौमी असम्बली की चीज वोटिंग प्रोसीजर कंप्यूटराइज हो जाना चाहिए, या इसकी रिसर्च सर्विस जो है इसको एक्टिवेट होना चाहिए फलां तारीख तक। तो इस किस्म की चीजें हैं जो जुजियात से मुतल्लिक हैं, जो तफसीलात से मुतल्लिक हैं और जो स्पेसिफिक डेट से टाइड अप है, ये वो चीजें हैं जो गाइडलाइंस और लाए अमल और रोड मैप से आगे बढ़ के एक बाकायदा अमल का एक दर्जा मुकर्रर करती है और एक डेडलाइन देती है। तो ये है स्ट्रेटेजिक प्लान बेसिकली। इसकी अहमियत भी है कि महज एक वेग किस्म के बयान से आगे बढ़ के स्पेसिफिक डेडलाइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है।
अच्छा, ये और बताइए अहमद बिलाल महबूब साहब, इस हवाले से कि क्या दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इस किस्म की कोई मिसालें मिलती हैं कि जहां इस किस्म के प्लान्स बनाकर मुकर्रिना को आगे बढ़ाया गया हो?
जी हाँ जी हाँ, बेशुमार की मिसालें हैं। देखिए, खुद बरतानिया में भी स्ट्रेटेजिक प्लान की मिसाल मौजूद है, जिसके पार्लियामानी निज़ाम को हमने अपनाया है। साउथ अफ्रीका में इस किस्म का स्ट्रेटेजिक प्लान बना था, बुर्किना फासो में ये प्रोग्राम बना था। तो ये असल में हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी इदारे हैं, वो दूसरे मुल्कों से जब कोई चीज़ें देखते हैं कि कहीं एक दो जगह पर उनका फ़ायदा हुआ है, तो फिर उसको कोशिश करते हैं कि दूसरी जगह ला के सेल किया जाए। तो स्ट्रेटेजिक प्लान का जो आइडिया है, ये तो बहुत ओरिजिनल हमारा अपना आइडिया नहीं है, ये हमारे डोनर कम्युनिटी की तरफ से आया है। 2010 में भी ऐसे हुआ था, और सूबाई असम्बलियों का भी बना था, इलेक्शन कमीशन का भी बना था और कौमी असम्बली का भी बना था। तो ये आजमूदा तरीका है, लेकिन असल में इस तरह कहते हैं ना कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान बन जाना भी अच्छी बात है, लेकिन असल इसका मजा तो जब है जब इसके ऊपर अमल होगा और लोग देखेंगे कि जो कुछ कहा जा रहा है उसके ऊपर अमल भी किया जा रहा है।
अच्छा, अब इससे हटकर थोड़ा सा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में आपसे कुछ इनपुट लेंगे। जैसा कि सबके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ ने एक तवील धरने के दौरान कौमी असम्बली की नशस्तों से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, वो इस्तीफे कबूल नहीं हुए। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कोशिश की कि वो लोग वापस आ जाएं, अपने इस्तीफे वापस ले लें, वो एक बड़ा तवील तनाजा रहा उस पर। उसके बाद उन्होंने आने पर रजामंदी का इजहार किया, फिर MQM ने और जमीयतुल उलमा इस्लाम ने तहरीक पेश की जो उन्होंने वापस भी ले ली। ये बताइए कि टेक्निकली आपका जो इदारा है वो इसी चीज़ को ख़ासतौर पर देखता है, क्या उनकी रुकनियत 126 दिन तक गैर हाजिर रहने के बाद कानूनी तौर पर बरकरार है अब भी?
देखिए, कानूनी तौर पे तो सूरत हाल ये है कि जो मजाज इदारे हैं जब वो फैसला कर देते हैं
जी,
तो फिर कानून की मेरे जैसे आम आदमी के लिए इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं रहती। अगर मैं जाती तौर पर अपनी राय दूं
जी,
तो मेरे ख्याल में ये उनकी रुकनियत को मंजूर करना और उनके खिलाफ जो तहरीक थी उनको वापस लेना एक सियासी फैसला था, कानूनी फैसला नहीं था, कानूनी तौर पे तो उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए थे, और अगर आके वो ये बयान नहीं करते कि इस्तीफे हमने मर्जी से नहीं दिए, लेकिन अगर वो ये आके कहते कि नहीं साहब ये तो कहीं जबरदस्ती हमसे जबरन लिखवाया गया था इस्तीफा, तो इस चीज की वेरिफिकेशन चूंकि नहीं हो सकी थी तो स्पीकर साहब ने उसका फायदा उठाते हुए इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। लेकिन जिन चंद लोगों ने खुद आके अपने हाथों से वो इस्तीफे जमा कराए थे उनके बारे में तो ये शक का फायदा देना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कानूनी से ज्यादा एक सियासी फैसला था, क्योंकि अगर ये इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते तो इस मुल्क में एक बार फिर दोबारा आम इंतखाबात का समा पैदा हो जाता, अगले 6-7-8 महीने उसी की नजर हो जाते, फिर वो इलेक्शन होते उसके ऊपर फिर चैलेंज होता, तो एक मुल्क के अफरा तफरी का जो कबील अरसे से काम चल रहा है वो मजीद एक्सटेंड हो जाता और शायद अफरा तफरी इतनी बढ़ जाती कि हुकूमत के लिए फिर पुरसकून से काम करना मुमकिन ना होता। तो हुकूमत ने गालबन ये बहुत समझदारी का सबूत दिया है कि उन्होंने कोशिश की है कि फैसलों से इस्तीफे का फैसला जो है वो सियासी अंदाज से हल कर लिया जाए। तो हकीकतन तो यह सियासी फैसला है, कानूनी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि इस्तीफों की मंजूरी में कोई बहुत बड़ा सुकुम नहीं था, ये बड़ा स्ट्रेट केस था।
अच्छा ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अराकीन के कौमी असेंबली में वापस आने के बाद जो मुल्क का सियासी माहौल है जो इस वक्त तो बे इंतहा कशीदा नजर आता है, इसलिए कि एक जानब एम क्यू एम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ऐसा लगता है कि सारी तोपों के दहाने उस तरफ हैं, पीपल्स पार्टी के भी एक इंतहाई अहम रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया कासिम ज़िया साहब को इत्तलात के मुताबिक, और बदउनवानियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इससे मौजूदा कशीदा सियासी माहौल को बेहतर बनाने में कुछ मदद मिलेगी?
मेरे ख्याल में तो मिलेगी जी मदद, लेकिन इसका दारोमदार बहुत ये है कि खुद हमारे जो बरसर इक्तदार लोग हैं और जो हज़्ब इख्तिलाफ में भी हैं, ये दोनों रूल ऑफ लॉ के बारे में इनका क्या नुक्ता नजर होता है। अब बिलमूम हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं, खा वो हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, वो कानून को खातिर में नहीं लाते और वो समझते हैं कानून तो आम कमजोर लोगों के लिए है, वो तो इससे मुबर्रा है। तो अभी आपने ये जो पिछले चंद दिनों में वाकयात हुए हैं उसमें भी हमारे यहाँ भौचाल और हिजाम की कैफियत इसलिए है कि चंद बाअसर लोगों पे कानून के इदारों ने हाथ डालना शुरू किया है या कम अज कम उसके लिए प्लान ही किया है, तो अचानक एक भौचाल सा पैदा हो गया है। अब नैब के खिलाफ भी एक मुहिम चल रही है, FIA के खिलाफ भी मुहिम चल रही है, पुलिस के खिलाफ भी चल रही है,
इसलिए कि वो अपना काम कर रहे हैं। अब
जी वो अपना काम ना करते रहते तो खैर उन पर कोई उंगली ना उठाता।
Exactly,
अब उन पर एतराज ये है कि अचानक ये मुतहरक क्यों हो गए।
जी
आला साहब सिंधके फरमाते हैं कि अचानक क्यों मुतहरक हो गए, यानी तहरक में आना बजाय इसकी कोई तारीफ की बात हो वो काबिल मुजम्मत ठहरता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत इनहसार है कि जब पाकिस्तान तरीके साफ असम्बली में आके एक मौसर अपोजिशन का रोल अदा करे और कानून की हुक्मरानी के लिए इसरार करे और अपने लिए एक्सेप्शन ना ढूंढे तो फिर तो ठीक चलेगा मामला। और अगर दोनों पार्टियां वैसे ही करती रही जैसे अब तक करती रही हैं कि वो छोटे छोटे कामों में जाब्ते के मुताबिक चलती हैं और बड़े काम जहां उनकी मसलियतें सामने आती हैं वहां कानून को पीछे छोड़ देती हैं, तो फिर ये हिजाम की कैफियत रुकेगी नहीं। कभी इसको PTI लेके चलेगी, कभी कोई और लेके चलेगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक हिजान है और वो महसूस करते हैं कि आम आदमी के लिए कानून नहीं है, कानून सिर्फ उसके खिलाफ है और कानून के बारे में जो ताकत है वो सारी ताकतवर लोगों के पास है, वो जो चाहे करे उनसे कोई पूछने वाला नहीं।
अच्छा भाई एक सवाल ये पैदा होता है कि बलदियाती इंतखाबात का भी मसला है, क्या ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल डिवीजन का सबब बनेंगे इंतखाबात?
जी बिल्कुल बनेंगे, लेकिन वो देखिए वो तो डिवीजन होगी और फिर उसके बाद एक इलेक्शन होगा और फैसला आ जाएगा। जमहूरियतों के अंदर यही होता है कि इलेक्शन से पहले डिवीजन होती है, मुकाबला होता है, फिर जो मुंतखब हो जाता है उसके बाद डिवीजन को खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद अगले इंतखाबात का इंतजार किया जाता है। तो ये डिवीजन को हल करने का एक सिविलाइज तरीका है और मेरे ख्याल में इसी तरीके से ही इलेक्शन के अंदर डिवीजन को हल होना चाहिए और जब ये हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में उसके ऊपर सबको इत्तफाक करके आगे बढ़ना चाहिए।
बेइंतहा शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आप दुबई में आपने वहां से ज़हमत की, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जी। और सामईन अब हम जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब हुक्म दे रहे हैं एक بریک کا ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت پہ.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
تو سامعین, ہم اب گفتگو کریں گے بین الاقوامی موضوعات کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل سعودی عرب میں ایک اور خودکش حملہ ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے استعمال کی جانے والی مسجد میں, جہاں متعدد افراد ہلاک ہو گئے. دوسری جانب داعش کی پیش قدمیاں جاری ہیں, اور اس کے سدباب کے لیے, ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کاروائیاں بظاہر کچھ زیادہ مؤثر نظر نہیں آ رہیں. عراق ہو یا شام ہو یا سعودی عرب میں بھی ان کی کاروائیاں اب شروع ہو گئی ہیں. کہا جاتا ہے کہ افغانستان تک بھی ان کے قدم پہنچ رہے ہیں. کس طریقے سے ان کو روکا جا سکتا ہے, کیا نئی اسٹریٹجی ان کو روکنے کے لیے اپنائی جانی چاہیے, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جناب سراج وہاب صاحب, جو سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے جدہ میں. سراج صاحب, السلام علیکم. سراج صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ فرمائیے کہ سعودی عرب میں جو ابھی ریسنٹ کارروائی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی بلاسٹ ہو چکے ہیں, وہاں پر خودکش حملے ہو چکے ہیں, خود سعودی حکومت کا رد عمل کیا ہے, وہ کس طرح سے کیا اسٹریٹجی استعمال کرنا چاہتے ہیں اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے؟
دیکھیں, جس طرح سے یہ جو سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, اس پہ تو ایک تو سب سے پہلے جو سب سے پہلے انیشل جو رد عمل تھا, وہ تو ایک دم شاک کا رد عمل تھا. اس لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو یمن سے جس کی باؤنڈریز ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, یہاں پر یہ جو سیکورٹی فورسز تھے, سیکورٹی فورسز کو پہلے کبھی اٹیک نہیں کیا گیا, تو یہ ایک دم جو 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 ایکسٹریمسٹ ہے ان کی اسٹریٹجی میں بالکل تبدیلی اس میں دیکھی گئی. اور جو سیکورٹی فورسز تھے وہ بالکل آف گارڈ, ان کو جو ہے بالکل ایک شاک کا تھا ایلیمنٹ اس میں تھا. کل جو تفصیلات آئی ہیں اس بومبر کے حوالے سے, اس نے تو پوری سوسائٹی کو بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے. نمبر ایک, یہ لڑکا جو ہے, یہ یوسف 21 سالہ نوجوان جو ہے, اس کا ریاض کے قریب بریدہ ایک جگہ الجوف ایک جگہ ہے سکا کا, وہاں سے اس کا تعلق ہے. اور یہ کہ یہ نوجوان جو ہے پہلے پکڑا گیا تھا, اور یہ کہ اس کو 2 سال پہلے جیل میں رکھا گیا تھا. بس وہ اہمیت نہیں, اہمیت یہ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے ایک سعودی سوسائٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے. پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کاروائی شاید ہو سکتا ہوتیوں نے کی ہو, یا ان کے کوئی لنکس ہوتی کے ساتھ ہو. اس سے کہ یہ جب سوسائڈ بمبنگ ہوئی تھی, ایک ایسے وقت پہ ہوئی تھی جب سعودی فورسز جو کوالیشن فورسز تھیں ان کی عدن میں جو ہے وہ ان کو برتری مل رہی تھی, ان کی وہاں پہ جیت ہو رہی تھی. اس کے 3 دن بعد اچانک یہ ہوا. تو ایک یہاں پر سب سے پہلے کسی میں ایکسیپٹنس یہ نہیں تھا, کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اندر سے ہی کوئی اس طرح کی کاروائی کر سکتا ہے. لیکن بہرحال جب آئیڈینٹی سامنے آئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ بمبر سعودی ہے, نوجوان سعودی ہے, تو یہاں پر اس وقت ایک شاک کا عالم ہے پوری سوسائٹی میں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے, کیا کون یہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو اس طرح سے برین واش کر رہے ہیں کہ وہ مساجد میں جا کے اپنے آپ کو بلو اپ کر رہے ہیں, اور یہ تمام سارے معصوم بے گناہ لوگوں کو وہ مار رہے ہیں. اور کئی ساری امیجز جو ہے, جیسے سب یہاں پر اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں بتائی گئی کہ یہ جو سیکورٹی فورسز ہے جس کو اسپیشل ایمرجنسی فورسز کہا جاتا ہے, دراصل یہ فورسز جو ہے وہ حج کے دوران ایک بڑا زبردست ان کی کارکردگی رہی ہے. حج میں وہ تمام سارے لوگ جو آتے ہیں زائرین ان کی مدد کرتے ہیں, جو بچے حج میں کھو جاتے ہیں ان کو یہ ڈھونڈتے نکالتے ہیں, اور وہ جو جمرات برج جو ہوتا ہے جس میں حج کا جو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو یہ گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک سمپتھی جو ہوئی ہے اور ایک ریولیوشن, ایک بہت زیادہ شوق, اور تمام سارے لوگ جو ہے اب ایک دم یکسوئی سے کام کرنے لگے ہیں اس میں علماء, تمام سارے لوگ, کہ ضرور کوئی ایسی ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. کل جو ہے یہاں پر جو ولی عہد ہے جو اس وقت بادشاہ کا جو ہے رول ادا کر رہے ہیں, اس لیے کہ بادشاہ ویکیشن پر ہیں وہاں موراکو میں, تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی پوری سوسائٹی, ہم اس کو صرف سیکورٹی فورسز یہ چیز کو سالو نہیں کر سکتی, پوری سوسائٹی کے ہر فرد کو اس کے اندر حصہ لینا پڑے گا اور اس کو جو ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا پڑے گا. یہ جو چیز جو یہاں پر آ گئی ہے کہ ہر آدمی کو جو ہے تکفیر, یا ہر آدمی کو کافر جو قرار دیا جا رہا ہے, یہ آئی ایس کی اور داعش کی جو مینٹیلٹی ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کی آئیڈیالوجی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ کافر ہے, یا لہذا اس کو مار دیا جائے. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ اب ایک سوئی سے ایسا لگتا ہے کہ اب کام ہونے جا رہا ہے, ایک بلو پرنٹ شاید اب بنے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پوری سوسائٹی کے لیے بہت خطرہ بن کے ابھرے ہیں, اور یہ کہ ان کو جڑ سے اکھاڑنا اور ان کی پوری اس طرح کی فکر کو ختم کرنا اس کے لیے شاید ایک پورا ایک عملی جو ہے ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, اور ہم دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر شاید بہت زیادہ کام ہوگا. یہ بات طے ہے کہ صرف اس کا سولوشن سیکیورٹی نہیں ہے.
اچھا سراج بھاف صاحب, یہ بات جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے بڑی قابل فکر ہے اور قابل غور ہے, اور بڑی تشویش کا سبب ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, سعودی عرب ہی نہیں, یورپ میں, امریکہ میں, ہر جگہ یہ نوجوان جس طریقے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ غور و فکر ہو رہا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں, وہ کون سا چارم ہے جو ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے عیش و آرام کی زندگیوں کو چھوڑ کر وہاں جا کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب دیکھیے, پہلی یہ پہلا ایک آرگنائزیشن ہے داعش جس کو ایکچولی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ مل گیا ہے, ایک اسٹیٹ اس کے پورے ہاتھ میں ہے, اور وہ پوری اسٹیٹ کی تمام ساری اس کی جگہ, اس کی بہت بڑا لینڈ, بہت بڑا رقبہ اس کے ہاتھوں میں ہے, ریسورسز اس کے پاس ہے, وہ جو جس طرح سے تیل بیچ رہے ہیں. پہلی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے پاس جو ہے اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ مہیا ہو گئی. القاعدہ ہم نے دیکھا, القاعدہ تھا, لیکن وہ جو افغانستان میں پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے, یا سودان میں, یا صومالیہ میں, لیکن ایسا کبھی موقع نہیں تھا کہ جہاں پہ دنیا میں ایک پوری اسٹیٹ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے پاس ہو. تو چونکہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ ان کے پاس موجود ہیں, وہ جس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کو انٹرنیٹ کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ویب سائٹ کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو, جتنی وہ ایک زبردست جو ہے وہ ویڈیوز جو بنا رہے ہیں, اپنے میسیجز جو جس طرح سے ڈیسیمنیٹ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس میں اٹریکشن بہت لوگوں میں, نوجوانوں میں ہے. اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا اگر کوئی لوگ ویڈیوز نکال رہے ہیں اور یہ کہ اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں, اس کو اس کی ڈیسیمنیشن اس کی جو ہے ہو رہی ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تمام ساری چیزیں ممکن ہیں, اور یہ کہ کوئی یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ بینڈ نہیں ہے. تو یہ جو اس کو کاؤنٹر کرنے میں جو دوسری جو 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 لبرلز ہے, جو ماڈرنسٹ ہے, جو دوسرے لوگ ہیں, جو ماڈریٹ فورسز ہیں, وہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام اس لیے ہے کہ یہ جو ہے جس طرح کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں کہ جس طرح سے داعش سے وہ تمام رقع سیریا سے جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اتنی ایسی ویڈیوز ہیں جس کو لوگ خود ویسٹرن اینالسٹ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بہت زیادہ کسی ایکسپرٹس کی بنائی ہوئی ویڈیوز ہیں, میسیجز اس کے اندر ہیں, اس کے اندر سب ٹائٹلز موجود ہیں, جو لوگ عربک نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے سب ٹائٹلز انگریزی میں موجود ہیں, اور یہ تمام سارے لوگ جو مغربی دنیا تھے, جو انگریزی پڑھ کے جو نوجوان جو ہے ان کی طرف راغب ہوئے ہیں, تو ان کو ان ٹولز کا استعمال کرنا بہت, یعنی نیگیٹولی استعمال کرنا بہت آتا ہے,
یعنی
اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں.
ایگزیکٹلی, یہ لوگ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں,
یہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں, جس کے وجہ سے نوجوان ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اور ہر وہ چیز جو دوسرے لوگ ان کی نفی کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو اس کا فوراً وہ کسی طرح سے ٹویسٹ کر کے کوئی جواب سامنے پیش کر دیتے ہیں, کوئی جواب پیش کرتے ہیں. یہ سب اس لیے ممکن ہے کہ ان کے پاس پوری ایک स्टेट अवेलेबल है, एक पूरा स्टेट अवेलेबल है, एक पूरा स्ट्रक्चर उनके पास है, और ये स्ट्रक्चर जब तक के पूरा डिसमेंटल नहीं होता और जब तक के इनके खिलाफ एक मुनज्जम तौर पे पूरी दुनिया कार्रवाई नहीं करती, तब तक तो ये जो जिस तरह की जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो इम्प्रेशनेबल माइंड है, जो यंग माइंड है, वो इनकी तरफ रागब होते जाएंगे, क्योंकि इनके ब्रेन बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं, कोई और चीज ये नौजवान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
अच्छा, आपने एक बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और तकरीबन तमाम ही हलकों में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी, हथियार, इस मसले दाइश जिस तरह से फैल रही है और दाइश जिस तरह से शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब तक भी उनकी अब पहुंच हो गई है, तो आपके ख्याल में यह जो दानिश्वर इस वक्त सोशलिस्ट सोशल कामों के माहरीन जो इस पर गौर कर रहे हैं, तो वो इसके दूसरे असबाब पर क्यों गौर नहीं करते कि क्या हो सकते हैं?
देखिए उसके दूसरी, देखिए ये जो है सिक्योरिटी, इसलिए कि सिर्फ सिक्योरिटी इसको हल नहीं कर सकती।
बिल्कुल,
अगर हर मस्जिद में कोई नौजवान आ जाए और जिस इस तरह की आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी को एक दूसरे तरीके से, देखिए 2003 में भी यहाँ बॉम्बिंग हुई थी, अलकायदा ने बॉम्बिंग वगैरह की थी, तो उस वक्त सऊदी अरब ने उलेमा का इस्तेमाल किया, उलेमा को बताया कि ये लोग जिस तरह की कुरान की आयतों को जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लिहाजा उनका जवाब उसी जबान में दिया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह वो उन लोगों को जो है गलत बताया गया है। और वो बहुत कामयाब हिकमत अमली रही, उससे लोगों ने देखा कि उनको जो है गलत बताया गया था, उनको जो है अहदीस का जो है वो कहीं कहीं से कुछ निकाल के जो है गलत बताया गया था, उनके दिमागों में जो बातें डाल दी गई थी, तो वो उससे कामयाब हुए, उससे कई सारे लोग राह रास्ते भी आ गए और गम भी हो गए सोसाइटी में और ठीक ठाक भी हो गए। हालांकि इसने पूरा ये मुकम्मल तौर पर कामयाब तो नहीं रहा ये एक्सपेरिमेंट, यानी 100% तो कामयाब नहीं रहा, लेकिन बड़ी हद तक इन्हें 80% तक तो नौजवान जो है वो वापस राह रास्त पे आए और उन्होंने देखा कि उनको किस तरह उनका मिसयूज किया गया। तो इस तरह की कोई कार्रवाई की बहुत जरूरत है, लेकिन इसके साइमल्टेनियसली ये जहां से आइडियोलॉजी, जिस तरह से सोशल वेबसाइट पे काम हो रहा है, जिस तरह से वीडियोज बन रहे हैं, ये जहाँ पे जो जो इनको जगह मुहैया हुई है, जो स्टेट इनके हवाले हैं, जब तक इनको प्रेशराइज नहीं करेंगे, जब तक कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ये तय नहीं कर लेती कि ये जो है सिर्फ इसमें मगरबी ममालिक नहीं बच के रहेंगे, क्योंकि इससे पहले शाह अब्दुल्ला ने कहा था कि आप लोग गलत समझ रहे, जब एम्बेसडर उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये सिर्फ मशरक वस्ता का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि ये नौजवान अगर यहाँ से निकलेंगे तो फिर आपके
सारी दुनिया में फैल जाएंगे,
दुनिया भी नहीं आएंगे।
अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है सिराज वहाब साहब के, जो बात कही जाती है, जो माशरे के नब्बाज हैं, जो सोशल उमूर के माहिर हैं, माशरती उमूर के माहिर हैं, उनका कहना यह है कि जो बाशी बदहाली, बेरोजगारी, सियासी घुटन, ये सारे वो असबाब हैं जो इन चीज़ों को जन्म देते हैं और इन नौजवानों को धकेलते हैं उस तरफ, इसके सद्देबाब के लिए सऊदी अरब की क़यादत पे कुछ हो रहा है?
अगर सब देखिए, ये जो पहले ये इस तरह की जो है थ्योरी पेश की गई कि आखिर क्या वजह है कि ये नौजवान इनकी तरफ लागब होते हैं, आपने कहा माशी बदहाली, सऊदी अरब में किसी तरह से कोई माशी बदहाली नहीं है। मस्जिद की अवस्था में आप देखें, ये सऊदी अरब और ये यूएई में क्या माशी बदहाली है, वो जो नौजवान जो दाइश की तरफ आए हैं, लंदन से जो आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज से जो आ रहे हैं, पूरी लिस्ट और फहरिस्त मौजूद है, इनके पास कहाँ माशी बदहाली है? इनके वालदैन तो वहां पर गए, उन्होंने खूब मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद वो तमाम सारे लोग जत्थे के जत्थे जो है वो सीरिया की तरफ निकल पड़े। आखिर ये लोग कहाँ माशी बदहाली का जो है शिकार हुए हैं, ये क्यों जाने लगे हैं? तो वो उसको देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो इसको ट्विस्ट कर रही है। जाहिर आपने कहा कि सोशल साइंटिस्ट को और सोशल एक्सपर्ट को इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि हम जो पुराना ये समझते थे कि ये जो लोग जो है बहुत माशी बदहाली की वजह से जो है इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये तमाम सारे लोग बहुत अच्छे घरों से इनका ताल्लुक है, इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी है, ये कोई बहुत गरीब घरानों से इनका ताल्लुक नहीं है, वो तमाम सारे लोग ऐश व आराइश की दुनिया जिंदगी गुजार चुके हैं, उसके बाद में फिर उन्होंने ये राह अख्तियार की है। तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है, किस तरह से ये काम हो रहा है, इसमें सिर्फ सोमालिया के लोग नहीं, इसके सिर्फ अफगानिस्तान के लोग तो नहीं, इसके अंदर
खुशहाल मुल्कों के लोग भी शामिल हैं। जी हाँ,
खुशहाल मुल्कों के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, वो तो उनको बड़ी मतलब उनके पास, अगर हम कहें मशरक वस्ता में हो सकता सियासी जो है वो राइट्स मौजूद नहीं है यहाँ पर, लेकिन मगरबी दुनिया में तो उनको पोलिटिकल राइट्स भी है, इसके बावजूद वो वहां से निकल के इधर आ रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको सोशल साइंटिस्ट को देखना पड़ेगा और अक्सर नौ पूरी एक नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया सिराज वहाब साहब, और सामाइंस के साथ ही अब हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे अंजुम गिल साहब, अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।